انہو لا یحب المستکبرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرب الہی کے راستے میں مشائخ نے اپنے تجربوں پہ مبنی ایک ترتیب بنائی، اور وہ ترتیب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی. یہی وہ ترتیب ہے جس کو سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمانوں نے عمل اس پہ کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کیا. اور وہ ترتیب کون سی؟ یہ جو چھ معمولات آپ کو پچھلی چھ مبارک راتوں میں بتائے گئے. مشائخ نے اس کے علاوہ کچھ رکاوٹوں سے بھی اجتناب کرنے کے لیے بتایا، تو کچھ ایکشنز کرنے کے لیے بتائے اور کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور یہ یہ کام نہیں کرنے. مثال کے طور پہ جب کسی کو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں تو اس کو بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ سٹیرنگ ہے، تو یہ کلچ ہے، تو یہ گیئر ہے، تو یہ ریس ہے. تو اس کو چند چیزیں بتا دی جاتی ہیں، پھر اس کو بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کچھ چیزوں سے تمہیں بچنا ہے کہ پاٹ ہولز آئیں گے تو ان سے بچنا ہے، فٹ پاتھ سے تم نے بچنا ہے، لوگوں سے تم نے بچنا ہے. تو کچھ چیزیں کرنے کے لیے بتائی جائیں گی، کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے بتایا جائے گا. اسی طرح مشائخ نے کچھ چیزیں کرنے کے لیے بتائی ہیں اور وہ یہ چھ معمولات ہیں، اور کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا ہے، اور وہ چند روحانی بیماریاں ہیں جن سے بچنے کے لیے ہمیں مشائخ نے بتایا اور ان کا علاج بھی بیان کیا. چنانچہ ان روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ تکبر ہے. مشائخ نے اس تکبر کا نام رکھا ام الامراض. یہ جو باطنی مرض ہیں یہ اس کی ماں ہے، یعنی جتنے باطنی مرض پیدا ہوتے ہیں تکبر ہوگا تو اس میں باقی تمام باطنی مرض ہوں گے. تو باقی جتنے بھی امراض ہیں، شہوت ہے اور حرص ہے اور حسد ہے اور یہ جتنے بھی اور امراض ہیں یہ ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ اور بھی امراض ہوں. تکبر جس میں ہوگا اس میں باقی سارے امراض ہوں گے. تو اس لیے تکبر کو کہا گیا یہ ام الامراض ہے، تمام امراض کی ماں ہے. اس لیے مشائخ جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو اس تکبر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر تکبر ختم ہو گیا پھر راستہ ہموار ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ رکھا. تو جب تک یہ تکبر ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا. باقی جتنے امراض ہیں وہ دل میں رہ جائیں گے، فرض کریں وہ بیماری اندر رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو شاید اتنی پکڑ نہیں. تکبر ایسا مرض ہے کہ اتنا سا بھی رہ گیا دل میں تو جنت میں داخلہ ممنوع. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर रहा। तो इसलिए मशायख का सारा फोकस जो है इस बातनी बीमारी पे सबसे ज्यादा कि जी आखिरत की कामयाबी भी इसी पे है कि ये पूरा निकल जाए। इस सुलूक को तय करने का भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये रुकावट हट जाए, इसके बगैर कुर्ब इलाही मुमकिन ही नहीं। और हदीस पाक में आता है कि दो गुना ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में भी मिलेगी और दुनिया में भी मिलेगी। फरमाया एक वालदैन की नाफरमानी है और दूसरा ये तकब्बुर है। तो बड़ा मर्ज है और बड़ा प्रोजेक्ट है। चाहे कोई बंदा मशायख के पास आता जाता हो चाहे ना आता हो, इस मर्ज से जान छुड़वानी हर मोमिन के लिए जरूरी हो गई। इसलिए खानकाहों में जब लोग मशायख के पास आते हैं तो इस मर्ज पे बड़ा फोकस किया जाता है, ये तकब्बुर मिटाने की खूब कोशिश की जाती है। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो शख्स उस वक्त तक कुर्ब इलाही हासिल नहीं कर सकता जब तक अपने आप को एक खसीस कुत्ते से भी कमतर ना समझे। तो एक गोल तो वकूफ़ कल भी हासिल करना है और आज पता चला कि एक गोल ये है कि अपने आप को सबसे ज्यादा बदतर समझना है। ये सबसे ज्यादा बदतर समझना ये उस गोल से भी ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि फितरतन इंसान ये चाहता है कि मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा समझा जाए, मेरी तारीफें की जाए। इंसान के अंदर फितरत है, हर इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो मशायख कोई ऐसी चीज सिखा रहे हैं कि इंसान को अपनी फितरत के खिलाफ जाना पड़ता है कि उसको ये महसूस करना पड़ता है कि मैं सबसे ज्यादा बदतर हूं। ताहम कुछ लोगों के लिए ये आजजी हासिल करना बड़ा आसान, कुछ लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल। चंद किस्म के लोग हैं जिनके लिए ये मुश्किल हो जाती है। चुनांचे मशायख ऐसे लोगों की ज्यादा फिर तरबियत इस मामले में करते हैं। एक मालदार की तकब्बुर को दूर करना बड़ा मुश्किल है। जिसके पास माल औरों से ज्यादा है उसके अंदर का तकब्बुर जो है उसको निकालना मुश्किल है बनिस्बत और लोगों के, क्योंकि माल की वजह से जाहिर है माल है तो वो मालिक भी है, उसके नीचे काम करने वाले लोग भी हैं, वो एक बॉस है। तो माल की वजह से अब उसे अपने हुक्म लागू करने की आदत है और अपने खिलाफ बात सुनने की आदत ही नहीं है। तो इसलिए मालदार के अंदर जो तकब्बुर होता है वो निकलना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत और लोगों के। तो मशायख ने मालदार लोगों की भी तरबियत की कि जो मालदार बंदा है उसका तकब्बुर और मुश्किल से निकलेगा। चुनाचे हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उसने हजरत को 1,00,000 रुपया भेजा और हम बात कर रहे हैं 1910 और 1920 की, या हो सकता है 1900 की बात कर रहे हो, आज से अब 100 साल तकरीबन पहले। उस जमाने में 1,00,000 जो है बड़ी अमाउंट होती थी। मेरा जहां तक अंदाजा है 1,00,000 आज के मेरे ख्याल में करोड़ों और अरबों के करीब होगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट, उस जमाने में भी आंखें खोल देने वाली अमाउंट थी। हजरत को हदीयतन भेजी उसने, मगर उसके बदले में हजरत ने महसूस किया कि उसकी डिमांड यह है कि उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए। और स्पेशल प्रोटोकॉल देने का मतलब यह है कि उसके तकब्बुर को और बढ़ाया जाए। तो हजरत ने भी सोचा कि जी ये 1,00,000 रुपए देकर अपना तकब्बुर बढ़ाना चाहता है, तो पैसे दे के अपनी इस बीमारी को और बढ़ाना चाहता है। तो हजरत ने उसके 1,00,000 रुपए उसे वापस कर दिए। बड़ा हैरान हुआ, उसके जहन में यह बात समझ नहीं आई। तो उसने वापस खत भेजा हजरत को خط میں لکھا کہ حضرت آپ کو کبھی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ کرے. یہ خط اس نے بھیجا اور وہ منی آرڈر واپس بھیجا. حضرت نے اسی خط کے پیچھے وہ منی آرڈر واپس کرتے ہوئے لکھا کہ ہاں تجھے بھی ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا جو تیرے 1,00,000 روپے تجھے واپس کرے گا. تو مالدار کی تربیت کی. جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا تکبر ختم کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. اسی لیے مشائخ جو ہیں, مالدار آدمی آتا ہے ان کے پاس تو سیکھنا چاہتا ہے, واقعی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے, تو پھر اس کو خدمت پہ اور ایسے کاموں پہ جو اس نے کبھی نہیں کیے ہوں گے اس پہ لگاتے ہیں. اس میں کوئی مزہ نہیں ملتا ہے مشائخ کو. یہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اندر کی مہ مٹے. قرب الہی جو وہ حاصل کرنے آیا ہے اور شیخ بھی اسی چیز کا پابند ہے کہ اس کو قرب الہی دینا ہے, تو جو طریقے موجود ہیں جو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں وہ پھر آگے بتائے جاتے ہیں. چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. تو قاری طیب تو وہ بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی بہت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کم عمر میں مال بھی بہت زیادہ دے دیا تھا, اور ان کی زندگی وہ نہیں تھی جو گناہوں والی تھی. عام سالک کی طرح نہیں آ گئے تھے. جب آئے حضرت کے پاس تو بھی بزرگ ہی تھے, تو آ کے خود اپنا بیان کیا کہ حضرت مال بھی زیادہ ہے اور علم بھی زیادہ ہے. تو کبھی کبھی اپنے اندر کچھ عجب سا آ جاتا ہے, تو کیا تسبیح پڑھوں جس سے یہ صحیح ہو جائے؟ حضرت نے فرمایا کوئی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس خانقاہ میں جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دیا کرو تو انشاءاللہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ مال جو ہے اس کا زیادہ ہونے سے یہ تکبر کی بیماری زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو عام بندے کے اندر یہ تکبر زیادہ نہیں, مال والے کے پاس یہ تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو چار قسم کے لوگ ہیں جس میں تکبر زیادہ ہونے کا چانس ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال والا ہوتا بھی ہے اور اس کی عاجزی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن امیر مالدار ہوگا اور انبیاء کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور فقیر ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں ڈالا جائے گا, کہ اس کی خواہش جو ہے وہ مالداروں سے بھی زیادہ متکبرانہ تھی. تو کئی مرتبہ مالدار بھی ایسا ہوتا ہے جو عاجزی اختیار, مگر عام دستور یہ ہے کہ مال کی وجہ سے تکبر بڑھ جاتا ہے, اور اسی طرح عہدے کی وجہ سے تکبر بڑھ جاتا ہے. جس کے پاس کوئی دنیاوی عہدہ ہوتا ہے پھر اس عہدے کی وجہ سے تکبر بڑھ جاتا ہے. اور عہدے والے بندے کی ایک عادت ضرور ہوتی ہے کہ وہ مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو عام طور پہ, ہر ایک کی نہیں, مگر وہ مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو بات پوری پوری نہیں بتاتے. کیونکہ عہدے دار جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی جو لائف ہے پرائیویٹ لائف اس کو بہت ہی سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے. تو یہ اندر کی طبیعت ہوتی ہے, جیسے مال والے کی طبیعت ہوتی ہے نا باس اراؤنڈ کرنے کی, سب کے اوپر باس بننے کی, اسی طرح عہدے والے کی طبیعت ہوتی ہے کہ میری پرائیویٹ لائف کی کوئی بات کسی کو نہ پتہ چل جائے. تو جس شیخ کے پاس جاتا ہے اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے اس کو بھی پوری بات صحیح طرح سے نہیں بتاتا ہے, گڑبڑے نہیں بتاتا. یہ عہدے والے کا یہ مسئلہ ہے. تو جس کے اندر مال, جس کے پاس مال زیادہ اس کی بھی تربیت, اس کا بھی تکبر زیادہ, اور جس کے پاس عہدہ بڑا اس کا بھی تکبر زیادہ. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کبھی انسان کے پاس مال آ جاتا ہے یا عہدہ آ جاتا ہے تو اس کے الفاظوں میں اس مال اور عہدے کی چھنکار شامل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کے پاس مال بھی آ جاتا ہے پھر بھی وہ زمین پہ ہوتے ہیں، اور عہدہ بھی اگر آ گیا تو پھر بھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سیکھنے والی چیز ہے۔ تو مشائخ جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ اس وقت جو بڑا بادشاہ تھا وہ سلطان محمود غزنوی تھا، اور سلطان محمود نے 16 مرتبہ سومناتھ کے مندر پہ اٹیک کیا اور ناکام رہا۔ اب اسے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ اب 17واں وار کروں یا نہ کروں، اور اس کے دل میں آیا کہ جی کسی سے دعا کروانی چاہیے، اب 16 مرتبہ تو میرا کام نہیں بنا۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ ابو الحسن خرقانی ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کروانی چاہیے۔ تو ایک بڑا تھیلا لے کے جاتا ہے اشرفیوں کا بادشاہ جو تھا، کہ یہ ان کو ہدیہ دوں گا، اس کو دے کے پھر وہ میرے لیے بڑی زبردست دعائیں کریں گے۔ تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، جب وہ آیا اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت نے اپنے شاگرد ایک تھے ان سے کہا کہ جی سر میں بڑی خشکی ہے، ذرا سر چیک کرو۔ تو حضرت پیر یوں سیدھے کر کے اور بیٹھ گئے سر جھکا کے، اور شاگرد جو تھا وہ سر چیک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ سلامت جو ہے وہ مدرسے کے اندر داخل ہو گئے، اور جو سر چیک کر رہا تھا وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا حضرت حضرت بادشاہ سلامت، حضرت۔ اس نے کہا کیا حضرت حضرت کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت بادشاہ سلامت آ گئے ہیں۔ اس نے کہا او بادشاہ سلامت آ گئے، میں سمجھا تو نے کوئی جو پکڑ لی ہے۔ تو مشائخ نے عہدے والوں کی بھی تربیت کی، کہ جس کے پاس عہدہ آ گیا اس کا تکبر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو مال والے کے پاس کا تکبر نکلنا بڑا مشکل، عہدے والے کا تکبر نکلنا بڑا مشکل۔ اور اسی طرح جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے کئی مرتبہ اس کا تکبر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے۔ علم بھی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے کہ جی دوسرے کو وہ پتہ ہی نہیں جو مجھے پتہ ہے۔ تو چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اس لیے یہ ترتیب مشائخ کی رہی ہے کہ علماء کی بہت ہی ٹھیک ٹھاک تربیت فرماتے تھے، زیادہ ڈانٹتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو میں لے گیا اپنے شیخ کے پاس بیعت کروانے کے لیے، بڑے عالم تھے، تو میں نے کہا ذرا اسپیشل انٹروڈکشن دوں گا۔ اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوال جلالی تھے، ہمارے حضرت فرماتے کہ تم جیسے لوگ اگر ان سے بیعت ہوتے نا تم لوگ تو بھاگ ہی جاتے، وہ اتنے غصے والے تھے۔ تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت ہمارے لے گئے ایک عالم کو، اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی تقریر شروع کر دی ان کے قصیدے میں کہ جی بڑے عالم ہیں اور بڑا یہ پڑھاتے ہیں اور بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ تو میں حضرت نے مجھے آگے سے کہا تو چپ کر، یہ حضرت کے الفاظ، تو انہوں نے کہا تو چپ کر، اسے میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، لے جا اس کو۔ اللہ تو یہ مشائخ میں ترتیب رہی ہے کہ علماء کی سخت تربیت کرتے، کہ کئی مرتبہ علم کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ہندوستان کے اتنے بڑے عالم، سارے علماء متفق تھے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، حاجی صاحب نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانے پہ، کسی کے یہاں دعوت تھی، تو دعوت میں اتنے لوگ بیٹھے تھے اور اتنے سارے کھانے تھے، تو حضرت نے ایک پلیٹ میں روٹی اور تھوڑی سی دال لے کے کہا کہ جاؤ کونے پہ جا کے بیٹھ کے کھاؤ۔ تو سارے حیران سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آگے سے کہا کہ رشید احمد دل تو چاہتا تھا تمہیں جوتوں میں بٹھواتا، یہ تو تم پر ہم نے مہربانی کر دی کہ تم کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا، اور آگے سے وہ بھی بنی ہوئی شخصیت تھے, وہ ایسی متکبر شخصیت نہیں تھی. انہوں نے کہا حضرت صحیح فرما رہے ہیں, میں آپ کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں, آپ نے مہربانی فرمائی ہے اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا. تو مشائخ نے علماء کی خوب تربیت کی ہے کہ علم کی وجہ سے بھی تکبر جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو مال کی وجہ سے تکبر بڑھتا ہے, علم کی وجہ سے تکبر بڑھتا ہے, عہدے کی وجہ سے بھی تکبر بڑھتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی عبادت کی وجہ سے بھی تکبر بڑھتا ہے. تو جو عبادت گزار ہوتا ہے مشائخ اس کی بھی تربیت زیادہ فرماتے ہیں کہ اب کہیں عبادت کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. تو اگر یہ سمجھ لیا کہ دوسروں سے بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ساری عبادت کو ضائع کر دیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ انسان کئی مرتبہ خود یہ سوچنا شروع کرتا ہے اور اس کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ ساتھی آ کے بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیوں فجر میں سے کوئی گناہ نہیں کیا, مگر ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں سے کنٹینیوس ہو رہی ہوتی ہے تہجد, پھر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جی میں اب سیٹ ہو گیا ہوں, میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں دوسروں سے. اللہ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تہجد جو ہے وہ مس کروا دیتے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ تربیت اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے. تو جس کی عبادت زیادہ ہوتی ہے مشائخ اس کی بھی تربیت فرماتے ہیں. تو کئی مرتبہ مشائخ جو ہیں زیادہ عبادت کرنے والے کو زیادہ نیچا کام بتاتے ہیں. زیادہ عبادت کرنے والے کو کئی مرتبہ کہیں گے کہ تم باتھ روم کی صفائی کر دو, کہ اس کو احساس ہو کہ یہ جتنے بھی ہیں ان سے میں پھر بھی کم تر ہوں. جب تک یہ سمجھے گا نہیں اس عبادت کا فائدہ کیا. تو ساری عبادت کا لب لباب یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں باقیوں سے کم ہوں. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. مگر انسان ہے, اور انسان جو ہے وہ کئی مرتبہ یہ چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے. مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں مستقل اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میں ساروں سے زیادہ کم تر ہوں. چنانچہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو اس دنیا میں شخصیت تھی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے اور ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے. تو کسی انسان کے بارے میں اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات آ جانا تو وہ تو انسان کو کیا اسے کہاں سوچ میں پہنچا دے گی. اللہ کے نبی کسی کے بارے میں ایسی بات کر لے تو وہ تو سمجھے گا کہ میرا تو بہت, میں تو باقیوں سے بہتر ہی ہوں. مگر بالکل ایسی سوچ نہیں تھی. کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اس زبان نے مجھے کہیں کا نہ رکھا, اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ کل قیامت کا دن کا معاملہ اتنا ہولناک ہے, کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا, کاش میں کسی پرندے کا پر ہوتا, کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. تو مشائخ نے اپنی میں کو اس طرح مٹایا, بار بار اپنے ذہن کو اس چیز پہ لے کے آئے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان میں سب سے زیادہ بدتر ہوں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سلطان الاولیاء ان کو کہا جاتا ہے, بڑے اللہ والے تھے. ان کے شہر میں قحط آ گیا, بہت زیادہ پریشانی ہو گئی, مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور فوت ہو رہے ہیں, فصلیں خراب ہو رہی ہیں, انسان بھی فوت ہونا شروع ہو گئے. تو لوگ علماء کے پاس گئے کہ جی کیا حل ہے. علماء نے کہا کہ جی ہمارے بیچ ایک بہت بڑا گناہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے, جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی یہ بات پتہ چلی تو آپ شہر سے باہر نکل آئے اور باہر نکل کے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کا جو سب سے بڑا گناہ گار تھا وہ باہر آ گیا ہے، اب اس شہر پہ رحمت کی بارش برسا دیجیے۔ تو یہ مشائخ واقعتاً اپنے دل میں سمجھتے تھے کہ میں ان سب سے زیادہ کمتر ہوں، اور جس نے ایسا سمجھا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، جو ایسے نہیں سمجھے گا وہ ٹکرے مارتا رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ سالک کے لیے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ تکبر ہے، اور اس تکبر سے بچنا جو ہے یہ خانقاہوں پہ سکھاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ تصوف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ تصوف اپنی میں کو مٹانے کا دوسرا نام ہے، کہ جس نے اپنی میں مٹا لی اس کو تصوف میں سے حصہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک درس میں 40,000 لوگ بیٹھ کے حدیث سنتے تھے، اور زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی تو آواز آگے پہنچانے کے لیے مکبر ہوتا تھا، حضرت کچھ کہتے وہ ایک آدمی سن کے آگے پہنچاتا، وہ آگے پہنچاتا، حضرت کے درس کے مکبرین کی تعداد 1200 سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو کتنا دین کا کام کیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا، ان صحابہ کی اور ان کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ انہوں نے صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور انہوں نے زیارت نہیں کی، اس کے علاوہ ان کی زندگی بالکل صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق، ایسی زندگی تھی۔ آخری وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے، بالکل آخری وقت تھا، تھوڑی دیر میں اب جانے کا وقت تھا، تو لیٹے لیٹے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے نیچے زمین پہ اتار دو۔ اب شاگرد بھی کہہ رہے ہیں اتنی بیماری میں، اتنی بڑھاپے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ مجھے ڈال دو، مگر کیونکہ ادب کا معاملہ تھا تو شاگردوں نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا۔ جب اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا تو اب وہ اپنا رخسار جو ہے زمین پہ رگڑنے لگے، اور رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعائیں آخری وقت کی کرنے لگے، اور کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنی دین کی خدمت کی ہے تو اللہ اسی کی وجہ سے میری مغفرت فرما، یا اللہ اتنے میں نے مجاہدے کیے اس کی وجہ سے مغفرت فرما، نہیں، فرمایا اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ تو یہ عاجزی تھی، اور یہ ہمارے مشائخ کا خاصہ ہے، یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے لینی ہے، کہ جس کے اندر یہ کامل ہے اس کے اندر اللہ کا قرب کامل ہے، اس کے بغیر اللہ کا قرب ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے مشائخ کے یہاں اس بیماری پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر والی بیماری سے محفوظ فرمائے، عاجزی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، عدل کرے تے کمب دے جاوڑ اچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاویں میں جے وی مکالے، فضل کرے تے بخشے جاویں میں جے وی مکالے، مالی دا کم پانی دینا ور ور مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، سن فریاد میرے سونے کینو، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اے اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما, میرے مالک اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے, میرے مالک اس رحمت کے عشرے میں ہمارے دل پر بھی ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ, آپ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے, اللہ ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے, اللہ ایک قطرہ ہمیں عطا کر دیجئے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو گناہگار جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو شرابی آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اس رحمت کے عشرے میں ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما, اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار کا تو حال ایسا کہ آسمان میں پرندے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, اے اللہ پانی میں مچھلی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اے اللہ, ہم تو گنہگار ہیں, ہم ان کی دعاؤں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. میرے مالک آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں, اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما, میرے مالک رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں, میرے مالک ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے, اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ اس آرام آپ ہی نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف نہیں بھی کرنا تو بھی مجھے معاف کر دے. اللہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, میرے مالک معاف نہیں بھی کرنا اللہ تو بھی معاف کر دیجیے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ آپ نے اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر لیا, مگر میرے مالک ہمارا نفس اس شیطان سے بھی زیادہ بدبخت ہے, اللہ یہ پھر ہمیں گناہوں پہ اکساتا ہے. اے اللہ ہمارے نفس کو بھی میں قابو میں کر لیجئے, اے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرما, اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا, میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما, اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرما, اللہ عجب سے محفوظ فرما, اللہ خود پسندی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا, جس کی پسندیدگی کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی اللہ کی رحمت کی نظر اس سے ہٹ گئی. میرے مالک اپنی رحمت کی نظر ہم سے نہ ہٹا, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما, اے اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی یاد پیدا فرما, اللہ ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنی ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما, اللہ ان کی سنتوں کی سچی محبت نصیب فرما. میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما, اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں, رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں, رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں, تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اے میرے مالک ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما, اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما. اے اللہ جن اعمال کی آپ نے اس مبارک مہینے میں توفیق عطا فرمائی, اے اللہ ہمیں پورے سال ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اور اے اللہ جو اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ کرم کے فیصلے فرما, اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.